الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة الفرقان کا آغاز کر رہے ہیں آج یہ مکی سورت ہے اور اب چند مکی سورتوں کا بیان ہمارے سامنے آئے گا گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ النور کا مطالعہ مکمل کیا تھا جو کہ ایک مدنی سورت ہے اب کچھ مکی سورتوں کا سلسلہ ہے جو سورۃ الفرقان سے شروع ہو رہا ہے سورۃ الفرقان میں اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے اور مشرکین مکہ جو اعتراضات کرتے تھے یا مختلف معجزات کے مطالبات کرتے تھے ان کا رد کیا گیا ہے اور اس سورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی عباد الرحمن کی رحمان کے پیارے اور محبوب بندوں کی صفات کا ذکر بھی فرمایا ہے ارشاد ہوا پہلی آیت میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر یعنی خبردار کرنے والے ہو جائیں قرآن کو یہاں فرقان کہا گیا فرقان کے معنی فرق کر دینے والی کتاب وہ کتاب جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ہے یہ قرآن ایک بندہ مومن کو کسوٹی عطا کرتا ہے ایک سٹینڈرڈ عطا کرتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے اعتبار سے فرمایا کہ بڑی برکت والی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا بندے سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جب بیان آیا تو لفظ عبد اللہ نے آپ کے لیے استعمال فرمایا دوسرا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو بندہ ہونا کوئی ہلکی بات نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے ہونے کا ذکر ہے جو ہمارے سامنے کئی مرتبہ قرآن رکھتا ہے تو گویا جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان قرآن میں آیا وہاں لفظ عبد اللہ نے آپ کے لیے استعمال فرمایا مزید بیان ہوا کہ تمام جہان والوں کے لیے آپ نذیر ہو جائیں خبردار کرنے والے ہو جائیں یعنی آپ کی جو رسالت ہے آپ کا جو وہ پیغام ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ختم نبوت کے بعد اب انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے مزید ارشاد ہوا وہ اللہ کی ذات ہے کہ جو جس کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی اور اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اللہ کی سلطنت میں اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایک مناسب اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا زمین و آسمان بھی توازن پر اللہ نے قائم فرمایا سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اس نے میزان رکھ دی توازن رکھ دیا ہر شے زمین میں بڑے اندازے کے ساتھ اللہ نے بنائی زمین آج سورج سے جس فاصلے پر ہے وہ بڑا مناسب فاصلہ ہے تھوڑی قریب ہو جائے تو بھٹی بن کر ختم ہو جائے سورج کی گرمی کی وجہ سے اور تھوڑی دور ہو جائے تو ٹھنڈی ہو جائے برف کی طرح جم کر پگھل کر ختم ہو جائے بڑے مناسب فاصلے پر اللہ نے زمین کو رکھا ہے سورج کے اعتبار سے ہر شے اس کائنات میں اللہ تعالی نے جو بنائی وہ بڑی موضوع بنائی ہے تبھی زمین پر آپ کی میری زندگی برقرار ہے کفار کا مشرکین کا بیان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود اختیار کر لیے حالانکہ ان جھوٹے معبودوں کا عالم کیا ہے لا یخلقون شیئا یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے وہم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اگر بتوں کو کوئی پوجا پاٹ کا ذریعہ بنا رہا ہے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا ہے اللہ کے انبیاء اور اولیاء جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کو اگر کوئی پکار رہا ہے, جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا معاذ اللہ, کوئی ان کو اگر بنائے بیٹھا ہے تو جان لے کہ وہ اولیاء, وہ انبیاء, وہ بھی اللہ کے بندے تھے, وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے. تو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ خود کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, اور وہ اپنے لیے کسی نقصان و نفع کا اختیار نہیں رکھتے. جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں ہم نے پڑھا تھا کہ قوم ابراہیم جب میلے ٹھیلے منانے کے لیے گئی تو ابراہیم علیہ السلام مندر میں چلے گئے اور سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا, دیکھو یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے, تو جن پر تم نے تکیہ کیا وہ تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. مٹی کے بتوں کے علاوہ مٹی کے انسانوں سے اگر کوئی توقع رکھ بیٹھے کہ یہ نفع نقصان کا اختیار رکھتے تو یہ بات بھی غلط ہے. یہ ساری مخلوق پیدا کی گئی ہے اور جو پیدا کیا گیا ہو وہ محتاج ہو سکتا ہے, وہ عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو کل مخلوق محتاج ہے, اللہ سب کا خالق ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ کو چھوڑ کر مٹی کے بت ہو یا انسان, جس کسی کو پکارو گے, جس کسی سے تم توقع رکھو گے تو جان لو وہ نہ نفع کا اختیار رکھتے ہیں نہ نقصان کا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا, نہ وہ اختیار رکھتے ہیں کسی کی موت کا, نہ کسی زندگی کا, اور نہ دوبارہ جی اٹھائے جانے کا. اور جو انسان زمین پر آئے, ان کو پیدا کی اللہ نے, ان کو موت دینے والی ذات اللہ کی, ان کو دوبارہ کھڑے کرنے والی ذات بھی اللہ کی, یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, کیونکہ باقی سب محتاج, اور محتاج کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بیکار سی بات ہے کہ محتاجوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے. مزید کفار کا, مشرکین کا بیان اور ان کے اعتراضات کا ذکر ہے. یہ ذکر ہوا کہ کفار نے یہ بات کہی کہ یہ تو صرف ایک بہتان ہے جو انہوں نے گھڑ لیا ہے معاذ اللہ, اور دوسروں نے اس پر ان کی مدد کی ہے معاذ اللہ. یہ وہ اعتراض تھا جو مشرکین مکہ کی طرف سے بارہا آیا کرتا تھا کہ یہ قرآن تو یہ کہیں سے گھڑ لائے ہیں معاذ اللہ, اور کسی نے ان کی مدد کی ہے. مختلف مواقع پر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے, یہاں بھی ذکر آیا کچھ لوگوں نے ان پر اس کی مدد کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے, اگر اتنا ہی تمہارا اعتراض ویلڈ ہے, اتنی تمہارے اعتراض میں صداقت ہے, تو قرآن تمہاری اپنی زبان عربی میں ہے, اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. کئی قرآن نے کہا پورے قرآن کی مثال لے آؤ, کئی قرآن نے کہا چلو 10 سورتیں لے آؤ, کبھی قرآن نے کہا چلو ایک ہی سورت لے آؤ, کبھی قرآن نے کہا کہ قرآن کی کسی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی سورت لا کر دکھا دو, مگر یہ چیلنج کبھی قبول نہ کر سکے. تو یہ بھونڈا اعتراض تھا ان لوگوں کا جو پیش کر رہے تھے, جس میں کوئی صداقت نہیں تھی. مزید ان لوگوں نے کہا کہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جسے انہوں نے لکھ لیا ہے, اور صبح و شام یہ کہانیاں ان کو سنائی جاتی ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ اعتراضات تھے اور ان کے جوابات بارہا قرآن نے دیے. جیسے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اس قرآن کو تو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو زمینوں اور آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جاننے والا ہے, اور بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. تو ان کے اس اعتراض کا کہ تو کہیں سے گھڑ لائے معاذ اللہ, ایک ہی جواب اللہ نے دیا کہ نہیں, جس اللہ نے ان کو یہ کلام عطا فرمایا وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کے رازوں سے بھی واقف ہے, اس ذات نے ان کو یہ کلام یعنی قرآن حکیم عطا فرمایا ہے. مزید ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں, یاکل الطعام ویمشی فی الاسفا, جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں. مزید کہنے لگے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ ڈرانے والا, خبردار کرنے والا ہوتا. یہ بھی تاریخ میں بہت بڑا بھونڈا اعتراض لوگوں کی طرف سے رہا کہ کسی انسان کو رسول کیوں بنا دیا گیا, ہماری طرح کے انسان کو, یہ تو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے, اس کے بیوی بچے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس کا جواب دیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے جواب پڑھا تھا کہ دیکھو اس زمین پر اگر فرشتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تاکہ فرشتہ فرشتوں کے لیے نمونہ ہو جائے. کیونکہ زمین پر انسان رہتے اور بستے ہیں, اللہ نے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں اور رسولوں کو چنا تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے. مزید ان لوگوں نے کہا کہ ان کی طرف کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا, یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا کہ جس سے وہ کھاتے. اب یہ وہ مختلف ان کے مطالبات تھے جس کو ہم نے ایک دفعہ سورۃ الانعام میں کچھ عرصے پہلے سمجھا تھا, کافی عرصے پہلے سمجھا تھا, فرمائشی معجزہ کہ مانگ کر کہتے تھے ہمیں ایسا کر کے دکھا دیں, فلا چیز لا کے دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات پر پابندی لگائی یا جواب نہیں دیا, بلکہ یہ فرمایا کہ اصل معجزہ قرآن ہے, اسے سمجھو، اسے مانو، اس پر عمل کرو تو نجات ملے گی۔ اور مزید ان کا معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی یہ تو یتیم تھے، ایک یتیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ معاذ اللہ، کوئی باغ ان کے پاس ہوتا، یہ کوئی بڑے سردار ہوتے کسی علاقے کے، مکے کے یا طائف کے، کوئی دولت کے انبار اور ڈھیر ان کے پاس ہوتے، نوکر چاکر ان کے پاس ہوتے۔ یہ ہے جو دنیا پرستوں کا اعتراض ہوا کرتا ہے کہ جو لوگوں کو دنیا کے مال و اسباب کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مال ہے تو کوئی اونچا ہے، مال نہیں تو نیچا ہے، کاروبار بڑا ہے تو اونچا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، نیچا ہے۔ کسی کے پاس سرداری کو منصب اور مقام اور عہدہ ہے تو اس کا مقام ہے، ورنہ کوئی اس کا مقام نہیں۔ یہ طرز عمل رہا ہے تاریخ انسانی میں عظیم اکثریت کا، جس کی بنیاد پر لوگوں نے پیغمبروں کی نفی فرمائی ہے اور ان کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیگر مقامات پر اس کے جوابات بھی دیتے آئے ہیں، یعنی ان آیات کا مطالعہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک جادو زدہ آدمی کی پیروی کرو گے اگر تم نے ان کی بات مان لی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ وہ گستاخیاں ہیں جو پیغمبروں کے حوالے سے ماضی میں بھی ہوتی رہیں اور گستاخیاں آج بھی ہو رہی۔ وہ جو ایک گستاخانہ فلم کا ذکر آیا، آخر میں بات کروں گا، ابھی تو ساتھی آ رہے ہیں کچھ جو آتے ہیں تھوڑا دیر سے، تو آخر میں اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ امتوں کی تاریخ میں نیا مسئلہ نہیں، یہ ہوتا رہا ماضی میں بھی، اور اللہ نے ان کے جوابات بھی دیے، اللہ نے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا بھی ہے۔ لیکن کیونکہ دنیا امتحان ہے اور آزمائش کے لیے ہے، اس لیے یہ حالات اہل ایمان پر وارد ہوتے چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ حق اور باطل کی کشمکش کا معاملہ تو ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن بہرحال اللہ سورہ لہب نازل فرما کر ہی بتا دیتا ہے کہ نبی کے گستاخوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس سے کام آیا، نہ اس کی کمائی بیٹے وغیرہ اس کے کام آئے۔ سیصلا نارن ذات لہب، ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ میں۔ ومراتہ، اور اس کی بیوی جو کہ گستاخ تھی، وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی۔ حمالت الحطب، جو آگ کو، ایندھن کو، لکڑیوں کو اٹھائے پھرتی تھی اپنے اوپر، نبی کے راستوں میں کانٹے بچھاتی تھی معاذ اللہ، یہ اپنی بد کلامی سے نبی کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ فی جی دیہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ دنیا میں بھی کوئی رسی پھنسی کہا گیا کہ اس کا انتقال ہوا، اور قیامت میں ایسا ہی لٹکتا ہوا رسی میں باندھ کر اس کو عذاب جہنم کی آگ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی قرآن میں اپنے نبیوں کے گستاخوں کے انجام کا ذکر فرما دیا کرتا ہے۔ تو یوں جب ہم پورے قرآن کو سامنے رکھتے ہیں تو مختلف اعتراضات آتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، مختلف اعتراض کرنے والوں کے انجام کا ذکر آتا ہے۔ پچھلی قوموں نے گستاخیاں کی نبیوں اور رسولوں کی شان میں، تو پوری کی پوری نافرمان قوموں کو مٹایا گیا، اللہ کبھی ان قوموں کے حالات بیان کرتا ہے۔ تو جا بجا یہ ذکر ہے جو قرآن حکیم میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آگے شاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سارے مطالبات پر۔ وہ مطالبات کیا تھے؟ کوئی خزانہ ان کے پاس ہو، ان کے پاس کوئی باغ ہونا چاہیے جس میں سے یہ کھاتے پیتے ہوں، اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں اگر تم نے ان کی پیروی کی تو ایک جادو زدہ آدمی کی تم پیروی کرو گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کی گستاخیاں تھیں۔ ارشاد اللہ کی طرف سے، انظر کیف ضرب لك الامثال، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کس طرح یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے۔ فلا یستطيعون السبیل، پس وہ کوئی بھی راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ مزید کو جواب دے رہے ہیں ان کے ان مطالبات کے حوالے سے، جو فرمائشی مطالبات تھے، کوئی خزانہ ان کے پاس ہوتا، کوئی نوکر چاکر ان کے پاس ہوتے، کوئی سرداری ان کے پاس ہوتی، مال کے ڈھیر ان کے پاس ہوتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیر من ذلک جنات، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ کہ اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات کی صورت میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ ویجعل لک قصورا، اور اللہ چاہے تو آپ کے لیے محل بھی بنا دے۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلا دیا۔ اصل بات یہ ہے، یہ آخرت کے طلبگار نہیں، نبی سے جان چھڑانے کے لیے اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراضات اس لیے نہیں ہوتے کہ اعتراضات کے جواب دے دیے جائیں تو یہ مان جائیں گے، ایسا نہیں۔ اور یورپینز کی پچھلی 150 برس کی تاریخ گواہ ہے اس بات پر 1960 کے بعد سے لے کے اب تک ہزاروں کتابیں گستاخیوں پر مشتمل چھپ چکی جن کے جوابات یعنی ان اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات 150 برس پہلے بھی امت دے چکی ہے اور آج تک امت نے دے دیا. لیکن جو ہٹ دھرمی پر آ جائیں دنیا کے طلبگار ہوں ان کو پھر یہ دلیل سمجھ نہیں آتی. پھر شاید کبھی وہ کرنا پڑے گا جو لیبیا میں ہوا ہے, تو شاید ہوش ٹھکانے آ جائے. پھر شاید وہ کرنا پڑے گا کہ خلافت کا نظام قائم ہو تو ان کے گھروں میں جا کر ایسے گستاخوں کو اٹھا کر لٹکایا جائے. دلیل کا جواب دلیل سے ایک حد تک دیا جاتا ہے, اور جب لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے تو رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف کو جا کے قتل کرو, اور صحابہ جا کر قتل کرتے کعب بن اشرف کو جو کہ یہود کا سردار تھا. یہ تاریخ موجود ہے ہمارے پاس. تو اگر دلیل کے میدان کی بات ہو تو آج اٹھنے والے اعتراضات, کیونکہ میڈیا آج کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اسلام پر اعتراض اٹھا ہے. معاذ اللہ, یہ غلاموں کا مسئلہ کیا ہے بھائی, یہ قریضوں کا مسئلہ کیا ہے, وہ وراثت میں آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے عورت کو. ہم جب پہلی مرتبہ کسی فلم میں دیکھتے ہیں معاذ اللہ گستاخیوں پر مبنی, ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑا اعتراض ہے. حالانکہ اس کا جواب 1400 برس سے موجود ہے, مگر ہم نے اسلام کم پڑھا ہے نا, اسلام کم دیکھا ہے, اسلام کم سیکھا ہے. ٹی وی کے 58 چینل ہمارے پاس موجود ہیں جو آج ہمیں اسلام سکھائیں گے, انٹرنیٹ کی ہزار ویب سائٹس ہمارے پاس موجود ہیں. معذرت کے ساتھ ہم اسلام وہاں سے سیکھیں گے, لیکن اسلام کو قرآن سے سیکھنا, اسلام کو سنت سے سیکھنا, اسلام کو سیرت سے سیکھنا, اسلام کو امت کے 1400 برس کے اسلاف سے سیکھنا, یہ نہیں کرتے تو ہر آنے والے اعتراض پر ہم پھس ہو کر بیٹھ جاتے کہ یہ کیا بات ہے, جبکہ بات ایسی ہوتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں, نبی اللہ تعالیٰ باغات بھی بنا دے گا آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ محل بھی بنا دے گا, لیکن یہ مان کر تھوڑے ہی دیں گے, یہ تو ہر دھرمی پر آ گئے. بلکہ ذبو بسا, بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا, اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہاں آج مطالعہ روکتے ہیں, اور کچھ باتیں ہیں جو مزید آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے, اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا. 5 باتیں ہیں, اور یہ جو گستاخانہ فلم کا معاملہ اس پر آخر میں بات کریں گے. پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو عدالتی کاروائی کے بعد قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا, اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ غلام احمد قادیانی ملعون, اس نے پہلے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں اجتہاد کرتا ہوں, پہلے یہ مناظرے کرتا تھا, مسلمان اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے, پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کے واپس آنے کے حوالے سے احادیث میں ذکر ہے, پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر اس نے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس سے آگے بڑھ کر خدائی تک کے دعوے اس کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ بات بھی ہمارے علماء برسوں پہلے بیان کر چکے ہیں, سب ریکارڈڈ موجود ہے. 1974 میں جو 16-17 دن کی عدالتی کاروائی ہے جس میں اٹارنی جنرل یاحیٰ بختیار نے بہت اچھا یہ کیس پیش کیا, اور اس قادیانیت کے خلیفہ کو اور اس کے ادھر ادھر کے ساتھیوں کو, ان کو بھی عدالت میں اپنی کارگزاری پیش کرنے, صفائی پیش کرنے کا موقع دیا گیا, اور ان ملعونوں نے یہ مانا کہ ہاں ہم اس ملعون کو خدا کا نبی مانتے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر پوری عدالتی کاروائی کے بعد تمام امت کے علماء, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, حتیٰ کہ شیعہ, سب کی اتفاق سے رائے تھی, متفقہ رائے تھی, اور عدالت نے یہ فیصلہ کیا, اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئین پاکستان کے مطابق قادیانیوں کو خارج از اسلام یعنی اسلام سے باہر یعنی کافر قرار دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم مختلف فارمز فل کرتے ہیں اپنے اپنے بچوں کے, تو اس میں ہم لکھتے ہیں اور سائن کرتے ہیں کہ ہمارا کسی لاہوری گروپ سے اور قادیانی گروپ سے تعلق نہیں ہے. اسی فیصلے پر پوری امت کا اتفاق ہے, حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ غیر مسلم عدالت میں یہ مقدمہ گیا, تو یہاں سے علماء ساؤتھ افریقہ گئے, انہوں نے دلائل پیش کیے, اور ساؤتھ افریقہ کی غیر مسلم عدالت کے غیر مسلم جج نے یہ فیصلہ دیا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق قادیانی کافر ہیں. یہ طے شدہ بات ہے اس امت کے نزدیک. مگر آج امریکہ اور اس کے ساتھی اور یہ غیر مسلم یورپین ممالک یہ نرم ممالک جو ہے نرم گوشہ پیدا کروانا چاہتے ہیں ان کافروں کے بارے میں ہمارے مسلم ممالک کے اندر. کچھ ہمارے سیاستدان بھی ان قادیانی مرنے والوں پر جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, معاذ اللہ, ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے, ان کے حوالے سے مغفرت کی دعائیں کرنے کو کہتے ہیں, ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. ایک کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے, حرام ہے ہمارے دین میں, دین نے منع کیا اس سے. یہ نرم گوشہ پیدا کروانے کی کوششیں بھرپور کی جا رہی اس پاکستان میں. اللہ ہمارے ان علماء کو جنہوں نے جانے دی ہیں, ان مسلمانوں کو جنہوں نے جانے دی ہیں اور پوری تحریک برپا کی جس کے نتیجے میں ان کو کافر قرار دیا گیا, ان پر بھی اپنی رحمتیں نازل کرے. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, دکانداری یا سیاست چمکانے کا مسئلہ نہیں, اس عقیدے کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ خود بھی ملعون پروردہ تھا انگریزوں کا, اور آج بھی اس کی ذریت, اس کی جو نسل ہے اس کو پروان چڑھ آنے میں یہ کافر جو ہے وہ آگے آگے پیش پیش ہیں. اس فتنے سے ہمیں بچنا ہے اور اس کے حوالے سے اپنے دلوں اور دماغوں اور کانوں کو کھلا رکھیں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اور جو لوگ سادہ لوہی میں اب بھی ان کو مسلمان مانتے وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں, اور جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا چاہے ہمارا حکمران ہو یا کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہو, وہ بھی اپنے ایمان کی خیر منانے کی کوشش کرے. دوسری بات, رمشا مسیح کا کیس تو کلوز ہو گیا ہمیشہ کی طرح کے کیسز کی طرح. کیا اصل حقائق ہیں؟ وہ تو عدالت میں جو کچھ بھی پیش ہوا, اتنا ضرور پتا ہے کہ پاکستان میں 20-20 سال سے پڑے ہوئے کیسز پر اتنی تیزی سے کاروائی نہیں ہوتی جتنا اس موقع پر کاروائی ہوتی. اور یہ حقیقت ہے کہ اس کی تصویر جو دکھائی گئی وہ 2005 کے زلزلے کی کسی معصوم بچی کی تصویر ہے, اور اس کی عمر ثابت ہوئی 18-19 سال کی. وہ سارے دلائل جو کچھ بھی وہ اپنی جگہ پر ہیں, مگر ان دلائل کو تو میڈیا دکھانے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ وہ لوگ بتا رہے ہیں جو خود اس علاقے میں جا کے جو ہے انٹرویوز لے کر آئے. 18-19 سال کی لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی گئی, ایک 8-9 سال کی بچی کی تصویر میڈیا کو دکھائی گئی. تو کیا کاروائی ہوئی ہوگی آپ اندازہ کر لیجئے اس کا. سوال اتنا ہے کہ اتنی تیزی سے کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی تو کبھی کارگزاری نہیں ہوتی. بڑے بڑے حکمران ہمارے لٹیرے بیٹھے ہوئے جو 5-5 سال حکومت کر جائیں گے, اب ان کے کیسز تو پینڈنگ پڑے رہتے ہیں جو پورے ملک کو بیچ کر کھا گئے. لیکن ایک غیر مسلم کا مسئلہ جس کو مغرب پریشرائز کرا کر پائے تکمیل کو پہنچوا کر بچوانا چاہتا ہو وہ راتوں رات کاروائی ہو جاتی ہے, دال میں یقیناً کچھ کالا ضرور ہے. اور آپ قرآن کے ہی جلتے ہیں, کبھی بائبل کے اوراق جلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہمیں. مسئلہ ہے نا کوئی, جی اس کی دماغی کیفیت ٹھیک نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معاملہ اس کی زبان پر آئے گا, جیزس کرائسٹ کا کیوں نہیں آتا کبھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ایسے لوگوں کی زبان پر کبھی کیوں نہیں آتا؟ ساری تان ٹوٹتی ہے قرآن کے حوالے سے آ کر, ساری تان ٹوٹتی ہے محمد الرسول اللہ کی ذات کے حوالے سے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کو سارا یہ ڈراما یا انداز کے اندر پائے تکمیل کو پہنچا دیا جاتا ہے, غائب بھی کر دیا جاتا ہے. ذرا دل و دماغ اور آنکھوں کو تو کھولیں, ذرا 58 چینلز کو بند کر کے دل کی نگاہ سے بھی ان معاملات کو دیکھیں, عقیدے کی نگاہ سے بھی ان معاملات کو دیکھیں, تو بہت کچھ حقائق ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ آشکارا ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے. تیسری بات, ہمارا یہ زرداری اور ہماری حکومت ابھی سوچ رہی ہے کہ سزائے موت کا قانون ختم کر دیا جائے. اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صوبوں سے سفارشات مانگی جا رہی ہیں کہ کیوں نہ سزائے موت کا قانون ختم کر دیا جائے. یہ سارا معاملہ کہاں رک رہا تھا؟ قادیانی مرتد ہیں اور مرتد کی ایک سزا قتل بھی ہے, اس سزا کو ختم کروا دو تو قادیانی کو پروان چڑھانا اور آسان ہو جائے گا. یہ ساری کڑیاں ملیں گی آپس, اور سزائے موت جہاں دین نے دی ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی, تبدیل نہیں کر سکتی. قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص میں جبکہ جرم ثابت ہو جائے. ہاں مقتول کے وارث چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں, کوئی دنیا کی عدالت کوئی صدر مملکت معاف نہیں کر سکتا شریعت کی تعلیم کے مطابق. اسی طرح گستاخ رسول کی سزا قتل ہے, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا وہ بھی قتل کیا جائے گا. گینگز کی صورت میں لوٹ مار کرنے والے اسلامی حکومت کے اندر بغاوت کرنے والے ان کی ایک سزا بھی قتل ہے. تعزیر کے طور پر بھی کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے, تعزیر حدود پر ہم نے کچھ عرصے پہلے بات بھی کی تھی. یہ وہ مقامات جہاں شریعت نے قتل کی سزا نافذ کرنے کو کہا، ساری دنیا مل کر بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے، اور اس سزا کے خاتمے کی بات کرنا شریعت اور قرآن و سنت کے خلاف بات ہوگی، اور یہ اسلام کے خلاف بھی ہے، اور یہ 20 کروڑ مسلمانوں سے غداری، اور یہ لاکھوں مسلمان جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس خطے کے حصول کے لیے کہ یہاں اسلام نافذ ہوگا قربانیاں دی، یہ ان کے ساتھ بھی مذاق ہوگا۔ شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، تم عہد لے کر عہدے پر آتے ہو حلف لے کر کہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے، شرم آنی چاہیے ان بدماشوں کو کہ تم کہتے ہو حلف لیتے ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، اور تم آگے دھڑلے کے ساتھ قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور دین کے مسلمہ جو معاملات، اگریڈ اپون تسلیم شدہ جو معاملات ہیں ان کو بدلنے کی بات کرتے ہو کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ اسلام سے دشمنی، اسلام سے بغاوت ہے، ان کو سمجھ آنی چاہیے۔ چوتھی بات، اتنا بڑا حادثہ جو ہوا اور 258 اور 270 اس سے زائد کی تعداد جو لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا اور نہ جانے کتنی فیکٹریاں اس کراچی میں کس کس کونے خدرے کے اندر ہیں، جہاں کوئی آپ پرسان حال ہی نہیں ہوگا ان معاملات کا کہ کام کرنے والے بھی انسان ہیں، جیسے تم فیکٹری کے مالکان تمہارے بچوں کے لیے تم آرام اور سہولت اور حفاظت کا اہتمام کرتے ہو، کم از کم تقاضے تو پورے کرو اپنے ہاں کام کرنے والوں کی حفاظت کے اعتبار سے۔ مسائل تو آئیں گے، ڈسکشن ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس کی جڑ بنیاد میں جائیے۔ سارے پیغمبر بار بار کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو، سارے پیغمبر تعلیم دیتے رہے اپنے اخلاق و کردار کی درستگی کرو، آج خدا کا خوف نہیں تو یہ نتائج ہیں ہمارے سامنے۔ 10,000 روپے لے کے سرٹیفکیٹ دے دیا، سب ٹھیک ہے، 20,000 روپے لے کے چھوڑ دیا، چلو کوئی بات نہیں، 1,00,000 روپے جیب میں ڈال کے چلو بھائی ٹھیک ہے، اور اپنا مال بچانے کے لیے دوسرے کی جان جائے چلی جائے، چند ٹکے کمانے کے لیے دوسرا اگر اوور لک کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے قانون کو تو کرتا رہے، ہمیں کیا، ہماری جیب تو بھر گئی نا، یہ کیا ہے، یہ مفاد پرستی، یہ خود غرضی، یہ مال و دولت کا پجاری بن جانا، یہ وہ حرکتیں ہیں، یہ وہ اخلاقی زوال ہے جس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے۔ ظاہری اسباب کے تحت ہمارا ایمان جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہ اسباب کے تحت چل رہا ہے معاملہ، ہمیں اس پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ ساری جڑ بنیاد میں جائیں تو یہ ہمارا اخلاقی زوال ہے، چھتوں پر بٹھایا ہوا بسوں کو، جی اخلاقی زوال ہے ہمارا، وہ چلانے والا کبھی اپنے لیے پسند کرے گا میں چھت پہ بیٹھوں، اور جو اجازت دے رہے اس کی وہ کبھی یہ پسند کریں گے کہ گاڑی کی سیٹ کے بغیر کبھی وہ سڑک پر بھی آئے، لیکن سب کچھ اللہ کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ سارا وہ اخلاقی زوال ہے، خوف خدا کا نہ ہونا، کل کی جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں کے اندر نہ ہونا، اور بنیادی انسانی اخلاقیات سے محروم ہو جانا، تو یہ ایک نتیجہ ہے ہمارے سامنے۔ ایک فیکٹری لاہور میں جل گئی، کتنی چیزیں اوور رول ہوتی ہیں، کتنی چیزوں کو بائی پاس کیا جاتا ہے، اور اوور رول ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بائی پاس ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بنیادی قوانین انسانی جان کی حفاظت کے لیے وہ اوور لک ہوتے، نظر انداز ہوتے تو ہوتے رہے، کیوں، ہمیں 10,000 روپے مل گئے، ہمیں 50,000 روپے مل گئے، ہمیں 1,00,000 روپے مل گئے، یہ وہ بنیاد سے تبدیلی کا معاملہ جس کے لیے پیغمبر آئے۔ اور آج جب خدا کے خوف کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، تو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ جب دیکھو مولوی والی باتیں کرتے ہیں، یہ نتیجے ہمارے ساتھ۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو 10 مرتبہ آدمی سوچے گا میں دوسرے کی کوس میں پیسہ بناؤں کہ نہ بناؤں، آخرت کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، 10 مرتبہ انسان سوچے گا اگر اس کی جان گئی تو میں بھی ذمہ دار ہوں گا اس کا کہ نہیں ہوں گا، 10 مرتبہ سوچے گا۔ لیکن یہ خوف خدا دل سے نکل گیا، یہ خوف آخرت دل سے نکل چکا ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، تو یہ نتیجے ہیں جو کبھی کبھی ہمارے سامنے آتے۔ اللہ ہمیں سمجھانا بھی چاہتا ہے، اللہ ہمیں توجہ بھی دلانا چاہتا ہے، یہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، ایک ایک انسانی جان قیمتی ہے، جس نے ایک جان کو قتل کیا اسے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اسے ساری انسانیت کی جان بچائی، یہ قرآن کہتا ہے۔ 300 لوگ چلے جائیں کہ 25 لوگ چلے جائیں، ٹارگٹ کلنگ ہو تو روزانہ 20-20 لاشیں گر جائیں، اب تو ہم لوگ عادی ہو چکے نا، ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے۔ اللہ ہمیں، مجھے، آپ کو، ہمیں معاف کرے، 8-10 لاشیں تو کوئی ایشو نہیں ہمارے لیے، کبھی 50-100 لاشیں گرے تو ہم کہیں گے کچھ ہوا ہے شہر کے اندر، جبکہ قرآن کہتے ہیں ایک جان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، اور ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، اور باقی تو باتیں ہوتی رہیں، یہ اللہ کا خوف، یہ آخرت کا خوف دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کمتر پر مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ جو عقل قانون بنا سکتی ہے وہ عقل قانون توڑ بھی سکتی ہے، لا قانون بنا لے توڑتے ہیں، کیوں؟ عقل نے منع، عقل توڑ دے گی، لیکن اللہ کا خوف دل میں لے کر آ جائیں تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے سے پہلے دوسرے کے متعلق بھی سوچے گا کہ اگر میری وجہ سے اس کا نقصان ہوا، اس کی جان گئی، تو کل مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. اور اتنے بےغلط ہیں ہمارے یہاں لوگ، انڈیا جیسے کافروں کے ملک کے اندر یا ہندوؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تین ٹرین کے حادثے ہوئے، تینوں کے وزیروں نے استعفیٰ دے دیا. آج ایک نہیں ہے جس میں کوئی رمق، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی جرت باقی ہو کہ میرا قصور تھا، میں معذرت چاہتا ہوں بھائی. میں کوئی ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ٹھیک ہے استعفی دینے سے مسئلہ نہیں ہوگا، ہمیں بھی پتا ہے، مگر کوئی شرم ساری کچھ تو ہو، کوئی احساس ضیاء کچھ تو ہو، کچھ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا، ماننا کچھ تو ہو، ہے ہی نہیں. جسٹیفیکیشن در جسٹیفیکیشن. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے، کیا دنیا کی عدالت میں اپنی حرکتوں کو جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ جسٹیفائی کرنے کا مطلب ہیلے بہانے کر کے جھوٹے اس کے لیے جواز پیش کرنا. اگر تم اللہ کے بندوں کی عدالت میں جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے؟ یہ ہمارے حکمرانوں اور یہ سیاست کرنے والے سارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے. ووٹ لینے بھی آ جاتے ہیں، سڑکیں بھی جام کروا دیتے، ہڑتالیں بھی کروا دیتے، لیکن جب اصل مسائل آتے تو اس وقت جی ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے، چوری اور اوپر سے سینہ زوری. بندوں کے سامنے تو شاید جسٹیفیکیشن چل جائے گی، اللہ کے سامنے نہیں چلے گی. آپ کی کچھ منٹ لوں گا. آخری بات، یہ جو گستاخانہ فلم کا معاملہ ہوا اور اخبارات میں بھی باتیں آ گئیں، شاید کچھ لوگوں تک وہ ویڈیو کلپ بھی پہنچ چکا ہوگا جو آپ کے شاید ہٹا دیا گیا پی ٹی اے کی طرف سے، اور بالکل صحیح ہٹایا گیا، لیکن یہ معاملہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ یہودی تھا ڈائریکٹر جس نے بنائی، اس کو سپورٹ کرنے والے، چندہ دینے والے بھی یہودی تھے، اور وہ بدبخت ملعون ٹیری جونز جس نے قرآن کو نظر آتش کیا تھا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور آج یہ ہمارے ایمان کو اصل میں چیک کر رہے ہیں کچھ باقی ہے کہ نہیں. وہ جو روح محمدی ہے بندہ مومن کے اندر، اس کے اثرات، یہ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں. ہر کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ چلتا چلا جاتا ہے، ہم بھی تقریر کر لیں گے، جا کے سو جائیں گے، یہ مسئلے کا حل نہیں. لیکن افسوس کس بات کا ہے، ان ظالموں کو دیکھیے، لیبیا میں ہمارے چار بندے تم نے مار دیے، اس پر تو احتجاج کیا ہے اوباما نے، ہیلری کلنٹن نے، لیکن پونے دو ارب مسلمانوں کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچائی گئی اس پہ انہیں کوئی تکلیف نہیں. یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ. وہ کہتے ہیں جی آزادی بنانے کی فلم، آزادی ہے، کسی کو آزادی دیتے ہو تم اپنے ممالک میں ہولوکاسٹ پر بات کرنے پر، ایک ڈرامہ جو یہودیوں کا رچایا گیا اس پر پابندی ہے، کہ اس کے اوپر سزا مل جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ پونے دو ارب انسانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی. یہ ہے ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ کے معاملہ. غصہ ہے تو اپنے سفارتکار کے قتل پہ غصہ ہے، لیکن جو ڈیڑھ پونے دو ارب انسانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے گی اس پر کوئی غصہ نہیں. اور ہمارے حکمران جی، کوئی کہتا ہم نے میسج بھیج دیا ان کو، بہت بڑا کمال کیا آپ نے، تمہارے لیڈروں کے ساتھ پوچھو پورا شہر پورا ملک بند کروا دیتے ہو، توڑ پھوڑ کی ہم بات نہیں کر رہے، کوئی تو احساس ہو، کوئی تو احتجاج ہو اس کے اوپر، پورا شہر پورا ملک بند ہو جائے، اور اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کی شان میں گستاخی ہو. ہم نے میسج بھجوا دیا جی وہاں، ہم نے بتا دیا ہم جی کا کوئی آپ نے اچھا کام نہیں کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ یہی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ غیرت ان لوگوں میں باقی بچی ہے کہ نہیں بچی. آج وہ کسی کے والد کو برا بھلے کیا کرتا ہے وہ آگے کرتا ہے، اور آج اس عظیم ہستی کی شان میں یہ گستاخی ہے، جو زبان پر لانا بھی گوارا نہیں، وہ خود بھی گستاخی ہو جائے گی، اور کوئی امت کے اندر رمق نہیں. بس زیادہ سے زیادہ کوئی بیان بازی کی بات آ گئی، اور بیان بازی میں بھی وہ جو سفارت کار مرے امریکیوں کے، ان کے ساتھ ہمدردی کا بیان زیادہ ہے، لیکن ملعونوں کے حوالے سے کوئی جذبات کا اظہار ہمارے حکمرانوں میں دکھائی نہیں دیتا. اور یہی مغرب چاہتا ہے کہ ان کے اندر پروفین ان کو کر دیا جائے. پروفین ایک اصطلاح ہے اصل میں، کہ کسی بھی شے کا تقدس ختم کر دو. سول سوسائٹی، سول سوسائٹی. رمشا مسیح کا کیس ہوا تو ساری عورتیں میدان میں آ گئیں، یہ بڑے بڑے دانشور، ان کی بیگمات، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی این جی او سارے سڑکوں پر آ گئے، اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی. کتنے لوگ سڑکوں پر آئے، کتنے لوگوں نے اپنے ایمان اور غیرت کا اظہار کیا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم بےغیرت ہو چکے ہیں، یہ سول سوسائٹی بےغیرت ہو چکی. کافروں کے حوالے سے کوئی بات ہے، سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے، کافروں کی بات کروا لو این جی او سے، سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے. لیکن رسول اللہ کی شان کے اندر گستاخی کا معاملہ ہو تو زبان بھی نہیں ہلتی ہماری، ہمارے لبوں پر حرکت بھی نہیں آتی. یہی وہ مغرب چاہتا ہے. وہاں ہائی پارک میں کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، عیسائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہاں ملکہ برطانیہ کی شان میں گستاخی ہو تو جرمانہ عائد کیا جاتا ہے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بھی یہ تقدس
یہ احترام، یہ عقیدت، یہ ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے، اور یہ نکل گیا تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ یہ وہ روح محمدی ہے جس کا وہ نکالنا چاہتے ہمارے اندر سے معاملہ، تو خدا را اس کو سمجھیے۔ ہمارے حکمرانوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے، ہمارے سیاست دانوں سے بھی مطالبہ ہونا چاہیے۔ اپنی سیاست کے اوپر تم پورے ملک کو جیم کراتے ہو، ہڑتالیں کرواتے ہو، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہو، رسول کی ذات کے اوپر ہی حملے اٹھتے، کوئی تو جواب دے اس کا، کوئی تو کھڑا ہو، کوئی تو احتجاج برپا ہو دنیا کے اندر، کوئی تو کافروں کو کہا جائے کہ تم سے بات نہیں کریں گے ہم، تمہارے سے تعلقات اپنے، کوئی تو غیرت کا اظہار ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر وہ مغرب کامیاب ہے کہ ہاں غیرت دینی، حمیت دینی، عزت رسول، احترام رسول، حمیت رسول، حرمت رسول کا تقدس ان مسلمانوں میں سے ختم ہو گیا۔ اور اگر یہ ختم ہو گیا تو دنیا تو گئی گئی ہمارے ہاتھ سے، آخرت کی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قرآن کہتا ہے سورہ آداب آیت نمبر 6 میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر عزیز اور محترم ہیں۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حبیب کی سچی محبت دے، اور ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر ان کے محبت کی توفیق دے، اور مغرب کا ہم جواب دیں اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر کے، اور ایک وہ معاشرہ قائم کر کے کہ جہاں کوئی کر کے تو دکھائے تو اس کی گردن اڑائی جائے گی، تاکہ دنیا کو ہم سبق دے، اور وہ نظام خلافت قائم کر کے کہ دنیا میں کئی حرکت ہو تو ہم جا کر اس سے بدلہ لیں، لیکن اس سے پہلے اپنی ذات، اپنے معاشرے میں رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل، یہ پہلے کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔